بار دیگه درود بجے گا محمد و فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگه درود بجے گا محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجگا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زبان سے خدا نمتال کی اس تعلیم کی طرف کئی دفعہ اشارہ ہوا ہے کہ انسان میں بے شمار صلاحیتیں ہیں، بے پناہ توانائیاں ہیں اس انسان کے اندر، اور اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنی ان تمام صلاحیتوں کو، ان تمام توانائیوں کو بروئے کار لائے، تو اس کو یقیناً ایک خاص راستے کے اوپر چلنا پڑے گا. کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ جو کچھ میرے دل میں آئے گی، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ میں کروں گا اور خود بخود کچھ نتائج مجھ تک پہنچ جائیں گے. حتیٰ اگر کوئی دنیا کی زندگی بھی گزارنا چاہتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے کوئی خاص راستے کے اوپر چلنا پڑتا ہے. ہماری اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ بہترین مثال ہے. اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو انجینئرنگ کے خاص سلیبس سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو میڈیکل سائنسز کے ایک سلیبس سے گزرنا پڑے گا. اسی طریقے سے آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ کے اندر جانا چاہتے ہیں، اس کی اسپیشلائزیشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک خاص راستہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے علوم حاصل کرنے کے لیے ایک خاص راستے کی ضرورت رکھتے ہوں، اور وہ جو خدا نے متعال تک پہنچنا ہے، کمال کا راستہ ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، وہ خود بخود حاصل کر لیا جائے. اگر ہم سے اور آپ سے ہماری اولاد میں سے کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر پھر عرض کروں گا، جیسے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے لیکن وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹر تو بننا چاہتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کسی میڈیکل سائنس کے کالج کے اندر داخلہ لوں، تو ہم کہتے ہیں ناممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ اور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ کائنات کے عظیم الشان ترین منصب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. کون سا منصب؟ یہ کہ میں اور آپ چاہتے ہیں اب تک آنے والی خدا نے متعال کے تمام نمائندوں میں جس نمائندے کے ذریعے سے پہلی دفعہ پوری کائنات پر پرچم اسلام لہرانا ہے، اس حجت خدا کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. آدم سے لے کر اب تک ایسا نہیں ہوا. حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنا بھی انسانیت پھیلی ہے اس کا عظیم الشان ترین دن وہ دن ہوگا جب اس وقت کے امام صاحب العصر والزمان تشریف لائیں گے. دین خدا کو جو کامیابی نصیب ہونی ہے سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے وہ نرید و یہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو زمین پر کمزور رہے ان کے اوپر منت کریں گے, احسان کریں گے, ان کو اس زمین کا ہادی رہنما بنائیں گے اور وہ اس زمین کے مالک قرار پائیں گے. اب تک ایسا نہیں ہوا ہے, حتیٰ ختم مرتبت کے دور میں ایسا نہیں ہوا. اسلام جزیرہ نما عرب تک پھیلا تھا, بعد کے آنے والے حکام کے دور میں جس طریقے سے بھی ممکن تھا اسلام بہرحال کچھ آگے پھیلا, لیکن کبھی آج تک وہ دور نہیں آیا جو سورہ قصص کی پانچویں آیت کریمہ میں خدا نے مثال میں ارشاد فرمایا. اس کا مطلب ہے یقیناً ایک ایسا وقت آنا ہے اور ہماری اہل تشیع اور تسنن سب کی روایات اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ قطعاً وہ وقت آئے گا جب امام تشریف لائیں گے, پوری دنیا کے اوپر پرچم خدا لہرائے گا. ہم اور آپ اس دور کا انتظار کر رہے ہیں اور اس امام کی نصرت کی بات کر رہے ہیں جس کا انتظار 11 ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا. خود بخود میں اور آپ سمجھ جائیں کہ ہم جس منصب کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ منصب کتنا اہم اور کتنا مہنگا منصب ہونا چاہیے. اگر امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی, زندگی کا ایک ایک لمحہ امیر المومنین کی اطاعت میں گزارا, فرما برداری کے اندر گزارا, اور تب کہیں جا کر ان کو یہ موقع میں اثر ہوا کہ وہ اہل بیت کے اصحاب میں شمار ہوں, تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام ایسے ہی انجام پا جائے گا؟ یہ گویا ایک دھوکہ ہے جو ہمارے ساتھ یا ہو گیا ہے یا شیطان ہمیں دے رہا ہے. دنیا کے ہر کام کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں, لیکن جب ہم نصرت امام کی بات کرتے ہیں تو کیوں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام خود سے انجام پانا ہے؟ خدا نے متعال نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا, یعنی خدا نے متعال نے ایسا وعدہ نہیں کیا کہ میں کسی قوم کو کسی فرد کو بلا سبب فضیلت دے دوں گا. بلا سبب کسی کو فضیلت نہیں ملے گی. فضیلتیں جد و جہد, محنت, امتحان, آزمائش سے کمائی جاتی ہیں. اگر آپ کو اور مجھے کوئی فضیلت چاہیے مجھے اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی. چھوٹی سی مثال, یہ آپ کا یہاں پہ تشریف لانا ہے. اگر آپ کو عزائے سید الشہداء پر بیٹھنے کی فضیلت چاہیے ہے آپ کو وقت دینا پڑے گا, آپ کو محنت اٹھانی پڑے گی. لہذا اگر آپ کسی اور محفل میں جائیں اور اتنی سختی پیش آئے بلکہ اس کی نصف سے بھی کم پیش آئے تو آپ اس محفل کو ترک کرنا پسند کریں گے. لیکن یہ عجیب محفل ہے کہ اس کے اندر جتنی مشکل بڑھتی جاتی ہے شرکت کرنے والے اور جذبے سے شرکت کرنا چاہتے ہیں. اگر پابندیاں بڑھتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان تمام پابندیوں کو تحمل کریں, مشکلات مشقتوں کو تحمل کریں اور اس کے اندر شرکت کریں. جب آپ خود عزائے حسینی کے بارے میں اس نظریے کے قائل ہیں کہ اس میں قربانی دیے بغیر مقام حاصل نہیں ہوگا, تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ حجت خدا کی تشریف آوری ہو, میں اور آپ ان کی نصرت کرنا چاہتے ہوں اور یہ عمل بغیر کسی قربانی کے حاصل ہو؟ اس سلسلے میں یہ سلسلہ مجالس ہم نے اس گفتگو کے لیے مختص کیا اور نصرت امام کے تقاضے سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کی روشنی میں ان سلسلہ مجالس کا عنوان قرار پایا. کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہوئے. لب لباب جو اب تک کا تھا وہ یہ کہ انسان کے اندر پیچیدہ پہلو ہیں اور ان پہلوؤں کا اگر انسان چاہتا ہے کہ اجاگر کرے, ان کو بروئے کار لائے, ہادی اور رہنما اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کی مدد سے اس کام کو انجام دے گا. کچھ بیانات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں عرض ہوئے اور اس میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض ہوئی. اس میں 9 جملات میں سے 3 جملات بیان ہوئے. اس میں امام نے فرمایا کہ جب بھی کھاؤ اس وقت کھاؤ کہ جب بھوک لگے, فرمایا کہ جب بھی کھاؤ بسم اللہ کہو اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ, اور جب بھی کھاؤ اپنی بھوک ختم ہونے سے پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچ دو. اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں, ایک اور نقطے پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر آپ واقعاً ان مجالس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں آپ نے ان 3 پوائنٹس پہ عمل کیا. اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں اور میں آپ کے سامنے مزید روایات عرض کروں یا اس روایات کے مزید جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کل میں نے احتیاطاً صرف 3 جملات عرض کیے اور یہ کہہ کر عرض کیے کہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں صرف 3 کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں. اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا آپ نے ان 3 پر عمل کر لیا؟ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، اگر ایسا ہے کہ آپ یہاں پر صرف سننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ آپ قیامت کے دن کے لیے اپنا بوجھ بڑھا رہے ہیں. کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن سوال نہ بنے سوائے وہ علم جس پر عمل ہو جائے. ہر وہ علم جو بلا عمل رہ گیا وہ سوال میں تبدیل ہو جائے گا، اور قیامت کا ہر سوال اتنا بھاری ہے کہ دنیا کا کوئی سوال اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. بس خدا نہ کرے اگر ایسا ہوا ہے کہ آپ نے توجہ نہ فرمائی، دن بھر میں آپ کی توجہ نہ رہی ہو، اور اس کا امکان کافی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک میں اور آپ اس فرش اعضا پر ہوتے ہیں، یہاں پر سید الشہداء کی برکت سے ہمارا اور آپ کا ذہن خدا کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جیسے ہی میں اور آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں، گویا برکتوں کا وہ سمندر اب رک جاتا ہے. اب ایک بار پھر دنیا پرستی کا حملہ میرے اور آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو بہت کچھ جو میں اور آپ یہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں پھر باہر جا کر نہیں سوچ پاتے. لہذا آپ بہت ہوشیار رہیے، اس کے اوپر بہت توجہ فرمائیے، اپنے فیصلوں کو یہیں بیٹھے بیٹھے کیجیے، فوری فیصلے کیجیے، تاکہ اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن سے نکل جائے آپ اپنی زندگی کے بارے میں بنیادی فیصلے کر چکے ہوں، جو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت کے راستے پر گامزن کرنے میں مدد دیں گے. اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. تین جملات عرض ہوئے، اگلے 3 جملات میں امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 جملات کا تعلق انسان کی اس لذت سے تھا کہ جو جسمانی لذت ہے، کھانے کی لذت ہے. انسان کے اندر لذتوں کا ایک اور حصہ ہے جن کا تعلق غیظ و غضب سے، جس کو ہم جاہ طلبی کہتے ہیں، طاقت حاصل کرنا، دوسروں کے اوپر حکومت کرنا. امام نے بہت ہوشیار کیا، 3 چیزیں امام نے اخلاقیات کے بارے میں ارشاد فرمائی. فرمائے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ میں تمہیں 10 چیزیں سناؤں گا برائی میں، تم اس سے کہو کہ تم نے اگر مجھے 10 بھی سنائی تو میں تمہیں 1 کا بھی جواب نہیں دوں گا. یعنی اگر ایسا ہے کہ نہ ہدایت کی جنگ ہے نہ حق و باطل کی جنگ ہے، جنگ صرف اتنی ہے کہ ایک آدمی کچھ برائی اپنی زبان پہ لانا چاہتا ہے، آپ برائی کا جواب برائی سے مت دیجیے، آپ صبر کر دیجیے. اگر معاملہ دین کا ہو تو آپ مقابلے پر آئیے، اگر کوئی دین کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیے دین کا دفاع کرنے کے لیے. لیکن اگر معاملہ بس اتنا ہے کہ ایک آدمی آپ کو آپ کی اور اپنی ذاتی جنگ کے اندر بلانا چاہتا ہے، آپ اس ذاتی جنگ میں مت پڑیں. اگر کسی نے آپ کو برا کہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 10 سناؤں گا، آپ اس کو یہ کہیے کہ اگر تم 10 بھی سناؤ گے تو میں تمہیں 1 بھی نہیں سناؤں گا، مجھے میرے مولا نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ وہ جنگ نہیں ہے جس میں مجھے وقت ضائع کرنا. اگر مجھے لڑنا ہے، تشریح میں عرض کر رہا ہوں، اگر مجھے لڑنا ہے تو میں کفر سے لڑوں گا، اگر مجھے لڑنا ہے تو میں منافقت سے لڑوں گا، اگر مجھے لڑنا ہے تو دشمنان اہل بیت سے لڑوں گا، لیکن تم مجھے ذاتی جنگ کے لیے بلاؤ، میں ذاتی جنگ میں داخل نہیں ہوں گا. اگر برا کہنا چاہتے ہو تم برا کہو، میں برا نہیں کہوں گا. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے اندر برائی کا الزام لگائے، کوئی تمہیں بری بات سے نسبت دے، تو تم اس کو جواب میں کہنا کہ اگر جو تم نے کہا ہے وہ سچ ہے تو خدا مجھے معاف کر دے، اور اگر جو تم نے کہا ہے وہ غلط ہے جھوٹ ہے تو خدا تمہیں معاف کر دے. اگر کوئی تمہیں برائی سے نسبت دے، نعوذ باللہ، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ تم بہت مکار ہو، جواب آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ امام فرمائے تمہارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ تم اس سے کہو کہ اگر تم نے سچ کہا ہے اور میں واقعاً مکار ہوں تو میں خدا سے کہتا ہوں میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے مکر و فریب سے دور کر دے. اور اگر تم نے جھوٹ کہا ہے اور میں مکار نہیں ہوں تو میں خدا سے کہوں گا کہ اس الزام تراشی پر خدا تمہارے گناہ کو معاف کر دے. یہ اخلاق کے وہ بنیادی نکات ہیں جن کے اوپر اگر عمل کرنے پر آ جائیں تو آپ دیکھیے دنیا کیسے تبدیل ہو سکتی ہے. تیسری بات میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں دھمکی دے کہ میں تم پر ظلم کروں گا تو تم جواب میں اس کو خدا کی یاد دلاؤ اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو. یہ اخلاقی پوائنٹس کون ان کے اوپر عمل کرے گا؟ اگر کوئی تمہیں دس سنائے تم اس سے کہو میں تمہیں ایک بھی نہیں سناؤں گا. کوئی تمہیں بری بات سے نسبت دے تو تم کہو اگر تم نے صحیح کہا تو خدا مجھے معاف کرے، اور تم نے غلط کہا تو خدا تمہیں معاف کرے. کوئی کہے میں تم پر ظلم کروں گا تو تم اس کو خدا کی یاد دلاؤ، اس کی مغفرت کی دعا کرو. کوئی ان اخلاقی پوائنٹس پہ کب عمل کرے گا؟ یہاں یہ عالم ہے کہ اگر کسی نے مجھے گھور کر دیکھا تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے گھور کے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا. اگر کسی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تو میں اس کا سر بھی توڑ دوں گا. انتقام کا جذبہ. اہل بیت فرما رہے نہیں، جو خدا نے تمہارے اندر غیظ و غضب رکھا ہے وہ اسلام کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے رکھا ہے، تمہاری ذاتی چپکلش کے لیے نہیں. اور کتنا اچھا اس وقت امیر المومنین کا تذکرہ ہوا کہ وہ میدان جنگ کے اندر بھی اگر دیکھتے ہیں کہ سامنے والا اب ذاتی چپکلش شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ جنگ روک لیتے ہیں. کہ اب اگر جنگ کی تو ممکن ہے کوئی سمجھے کہ اس تھوک کی وجہ سے ہے جو چہرے پر پھینکا گیا ہے. ثابت کر دیا کہ ہم نے ذاتی چپکلش میں کبھی شمشیر نہیں چلائی. اچھا، ان پوائنٹس پر کون عمل کرے گا؟ آیا ہم عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فیصلہ آپ خود گھر جا کے کیجیے گا. میں پہلے بنیادی طور پر دیکھ لوں کہ نظریے کے طور پر ان پوائنٹس پر کون سے لوگ عمل کر پائیں گے اور کون سے لوگ عمل نہیں کر پائیں گے. نظریے کی حد میں درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مختصراً یہ کہ جو اس دنیا میں حاکم خدا کو سمجھتا ہے اور اس خدا کو عادل سمجھتا ہے وہ ان پوائنٹس پر آسانی سے عمل کر لے گا، بہت آسانی سے. اگر یہاں خدا ہے اور وہ خدا عادل ہے ان پوائنٹس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اگر سامنے والے نے کہا میں تمہیں دس سناؤں گا اور میں نے جواب میں کہنا ہے کہ تم نے دس بھی سنائے تو میں نہیں سناؤں گا. کیوں؟ کیونکہ خدا عادل ہے، اگر تم بیجا سناؤ گے تو خدا تم سے بدلہ لے لے گا. میں بدلہ لینے میں داخل نہیں ہوں گا، میں اپنی توانائی کو ضائع نہیں کروں گا، خدا ہی کام خود کرے گا. اگر اس نے یہ کہا کہ تم میں کوئی برائی ہے اور آپ نے کہا کہ اگر ہے تو خدا میری اصلاح کرے، میری مغفرت کرے، اگر نہیں ہے تو خدا تمہاری مغفرت کرے، دوبارہ بنیاد خدا کی طرف آ گئی. خدا عادل ہے، اگر میرے میں ہے تو میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے میں نہیں ہے، اگر ہے تو خدا مجھے معاف کر دے، اور اگر نہیں ہے تو تمہارے کہنے سے میرے اندر ایجاد نہیں ہو جائے گی، میرا کچھ نہیں جائے گا، تم نے غلط کام کیا، خدا تمہاری مغفرت کرے. تیسری بات کہ وہ کہتا ہے کہ میں تم پر ظلم کروں گا اور میں اس کو خدا کی یاد دلاؤں اور اس کی مغفرت کی دعا کروں. خدا کی یاد اس لیے دلاؤں کہ اگر وہ ظالم ظلم کرنے جا رہا ہے تو اس کو پتا چلے کہ یہاں پر ایک خدا عادل بھی ہے، اس کے ظلم کے مقابلے میں وہ خدا عادل بدلہ لے گا. اور اس کے استغفار کی دعا اس لیے کروں کہ خدا سے کہوں خدایا یہ انجان ہے، یہ تیری طاقت کو اور قدرت کو چیلنج کر رہا ہے، یہ نادان انسان ہے، تو اس کو معاف کر دے. یہ وہ تعلیمات ہیں جو اہل بیت نے ہمیں دی ہیں. اچھا ان تمام کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جو خدا اور عدل کے ماننے والے ہیں وہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں گے. رکاوٹ کیا ان تعلیمات پر عمل کرنے میں؟ پہلی رکاوٹ غفلت ہے. تمام اخلاقی اچھائیوں کو حاصل کرنے میں پہلی رکاوٹ غفلت ہے. کون نصرت امام کا مقام نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ آج پلٹ کر دیکھیے, دنیا مر رہی ہے اس بات کے لیے ثابت کرنے میں کہ ہمارا بھی کوئی اجداد میں سے کربلا میں تھا. آج دنیا مر رہی ہے اس بات کے لیے. دنیا یقیناً چاہے گی کہ نصرت امام کرے. پھر رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ غفلت میں مبتلا ہے. دنیا نے ان کو غافل کیا ہوا. انہیں کیا, حتیٰ ہمیں بھی. آج ہم توجہ دے رہے ہیں کہ ہمیں نصرت امام کرنا اور اس کی تیاری کرنی ہے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, ایسا نہ ہو کہ ہم ابھی باہر جائیں تو پھر ہم بھول جائیں کہ ہماری زندگی کا پہلا مقصد نصرت امام ہے اور ان کی تیاری ہے. اب یقین فرمائیے, بعض اوقات بہت سادہ لوگ بہت بڑے بڑے مقامات حاصل کر رہے ہوتے ہیں. میں اہل بیت کے چاہنے والے ایک دوست کا تذکرہ کرنا چاہوں گا یہیں دبئی میں. میں امام بارگاہ کے اندر مجلس پڑھ رہا تھا. ایک مجلس میں شرکت کرنے والا شخص اس خاص یونیفارم میں آیا کہ جو صفائی سے تعلق کرنے والے لوگوں کا ہے. وہ آیا, ملا, بہت اچھی طرح ملا. میں نے اسے پوچھا, یہاں کیا کر رہا ہوں؟ کہنے لگا کہ میں پاکستان میں ایک علاقے کے اندر ایک امام بارگاہ کے لیے محنت کرتا ہوں, اس کے لیے پیسے تیار کرتا ہوں تاکہ امام بارگاہ بنے. میں نے پوچھا, تم یہاں کیا کر رہا ہوں؟ کہنے لگا کہ میں مولا کی ڈیوٹی یہاں دے رہا ہوں. بجائے صفائی سے کرنے والا آدمی. میں نے اسے پوچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا, کسی نے مجھے یہاں بھیجا ہے, میں یہاں محنت کرتا ہوں, دس دس گھنٹے کام کرتا ہوں, آدھا پیسہ امام بارگاہ کو دیتا ہوں, آدھا اپنے گھر بھیجتا ہوں. یقین مانیے, میں نے احساس کیا کہ یہ ہم سے کہیں آگے ہے نصرت امام.
نعرہ تکبیر,
پاکیزہ انسان ہے, صدق دل سے مولا کی خدمت کے لیے ایک پوائنٹ اس نے لے لیا ہے اور وہ یہ کہ مجھے امام بارگاہ بنانا. محنت کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, اپنی زندگی کا آدھا حصہ قربان کر رہا ہے اپنے مولا کی خدمت کے لیے. شاید کوئی کہے کہ اس کے بھیجے ہوئے درہم بہت کم ہوں گے, اس کا بھیجا ہوا پیسہ یقیناً ناچیز ہوگا آپ کے اور ہمارے لیے, لیکن اس کے دل میں جو محبت ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہمارے ہزاروں لاکھوں اس کی ان چند درہم کے مقابلے میں قربان ہو جائیں گے, کیونکہ وہ پورے خلوص سے کر رہا ہے. جس دن مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد اپنے امام کی خدمت کرنا ہے, اس دن ہمارے لیے قربانی دینا آسان ہے. اس دن پھر سب کام آسان ہے. اس بات کو سمجھنے کی دیر ہے. آج میں نے آپ کی خدمت میں یہ تین پوائنٹ عرض کیے, کل تین پوائنٹ گزشتہ عرض کیے تھے. یقیناً عرض کر رہا ہوں, کوئی یہ سمجھ رہا ہے یہ آسان ہے. نہیں, آسان نہیں ہے. آپ عمل کر کے دیکھیے. یقیناً آسان نہیں ہے. کوئی آپ کو برا کہے اور آپ صبر کرنے کے تمام تر طاقت ہونے کے باوجود آپ اسے کچھ نہ کہیں, یہ سوچ کر کہ میرے مولا نے مجھے ہدایت دی ہے کہ میں نہ کہوں, یہ کام آسان نہیں ہے. پھر کیوں کر پائیں اور کیوں نہ کر پائیں, کیسے کریں اور کیسے نہ کریں, کون کرے گا اور کون نہیں کرے گا؟ ہاں, وہ کرے گا جس نے اپنی زندگی کو وقف کیا اس بات کے لیے کہ میری زندگی وقف اپنے امام کے لیے, میں نے ان کے لیے تیاری کرنی ہے. وہ ان چھوٹی باتوں میں نہیں پڑے گا, کس نے مجھے کیا کہا, کس نے مجھ سے کیا لیا اور کس نے مجھے کیا دیا. وہ صرف ایک بات دیکھ رہا ہوگا, اس دینے اور لینے میں سے کس چیز پر امام خوش ہے, مجھے وہ کرنا ہے. آپ بھی یہ کام کر لیں اور مجھے بھی یہی کام کرنا ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے, صبح سے شام تک اپنے سارے دستور کا, طریقہ کار کا جائزہ لیجیے, اپنی عادتوں کا جائزہ لیجیے. دیکھیے اس میں سے کون سی چیز امام کو پسند نہیں ہے. خدا نہ کرے کیوں نہیں نکال دیتے, اور کون سی وہ چیزیں جو امام میرے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور میں شامل نہیں کر رہا ہوں, جبکہ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں شامل کر لیتا. یعنی اتنے بڑے مقام تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کتنی بڑی ہیں. پھر مشہور مثال دوں گا, عمر ابن سعد کے لیے نہیں معلوم کتنے اعلی مقامات تک پہنچنے میں ایک رکاوٹ تھی, رہ کی حکومت. وہ نہ لیتا, معمولی انسانوں کی طرح زندگی گزار لیتا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حفظ و پناہ میں آ جاتا, کم از کم اتنا تھا کہ اس آتش جہنم اور عذاب ابدی سے بچ جاتا جس میں اب مبتلا ہوا. اگر قربانی دیتا تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نہیں معلوم اسے کہاں پہنچا دیتے. کیا رکاوٹ بنا؟ ایک رہ کی حکومت, اور وہ بھی نصیب میں نہ آنے والی. ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, آپ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ خدا رسول اور امام کو نظر انداز کریں گے وہ چیز کبھی زندگی میں فائدہ نہیں ہے. جس چیز کو بھی سمجھیں, مثال کے طور پر اس نے رہ کی حکومت کی خاطر سید الشہداء کے خلاف بغاوت کی, کیا یہ حکومت کام آئے گی؟ کاش میں اور آپ مطمئن ہو جائیں کہ خدا کے سامنے جو کچھ بھی آئے گا وہ کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کا خالق بھی وہی خدا ہے جس کی میں مخالفت کر کر اسے لے رہا ہوں, کیسے یہ میرے کام آ سکتا ہے؟ اس کا خالق بھی خدا ہے, مخالفت میں خدا ہی کی کر رہا ہوں اور اسے لے رہا ہوں, اور یہ مجھ سے وفادار نہیں ہے, یہ خدا سے وفادار ہے. مثلا فرض فرمائیے میں نے نعوذ باللہ تعالی کسی نے خدا کی 10 مخالفتیں کر کر ایک عظیم الشان گھر بنایا. کس کی مخالفت کر کے بنایا ہے؟ مالک کائنات کی. اور یہ گھر کس کا ہے؟ اسی مالک کائنات کا. اب یہ گھر میرے کام آئے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ اس گھر کی در و دیوار پہچانتی ہے کہ میں جو یہاں پر ہوں خدا کو ناراض کر کے یہاں پر ہوں. یہ گھر کیسے میرے کام آ سکتا؟ یا تو آپ کہیے کائنات کا کوئی والی وارث ہے ہی نہیں, کائنات کا کوئی مالک ہے ہی نہیں, کائنات کی اشیاء میں کوئی شناخت اور معرفت ہے ہی نہیں. تو ہر چیز میں شناخت ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو پہچان نہیں سکتے. لہذا اگر کسی نے بہت جتن کر کے اپنے لیے شہرت کے دروازے کھولے, خدا کے حکم کو نظر انداز کیا, اہل بیت کے حکم کو نظر انداز کیا شہرت کو حاصل کرنے کے لیے, یقین رکھے کہ یہی شہرت اس کو اسی دنیا میں ذلیل کروائے گی, یہی شہرت ذلیل کرے گی. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کوئی جس چیز کی خاطر ظلم کرے گا اسی چیز کی سزا کو حاصل کرے گا. عمر ابن سعد نے رائے کی حکومت کے لیے ظلم کیا تھا, اسی رائے کی حکومت سے اس کو ضرر پہنچنا تھا, اور وہی ہوا کہ دنیا اور آخرت میں محروم اور خسارے میں گیا. یہ عمر ابن سعد کی مثال بہترین مثال ہے, اور جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم فوراً یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے رائے کی کوئی حکومت نہیں ہے. نہیں زانی محترم, میرے اور آپ کی رائے کی حکومت کوئی اور چیز ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو رائے کی حکومت سے ہی آزمائش میں ڈالا جائے گا. نہیں, ہماری اور آپ کی رائے کی حکومت کچھ اور ہوگی. زندگی میں اپنے چیک کیجیے ہم کس چیز سے آزمائے جا رہے ہیں. اور میں اب آپ کی خدمت میں چند مثالیں عرض کروں گا. ممکن ہے میں صرف 1-2 گھنٹے کی نیند سے آزمایا جا رہا ہوں. گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نیند حاصل کرنے کے لیے حکم خدا و اہل بیت کو پس پوچھ ڈال رہا ہوں. ممکن ہے میں صرف بھرے ہوئے پیٹ سے آزمایا جا رہا ہوں. اپنے شکم کو چند چیزوں سے بھرنے کے لیے حکم خدا و رسول کو نظر انداز کر رہا ہوں. ممکن ہے میں چند پوسٹ کے ذریعے سے کسی فارم میں کسی پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس سے آزمایا جا رہا ہوں کہ میں صحیح طریقے سے آگے بڑھتا ہوں یا غلط طریقے سے آگے بڑھتا ہوں. ممکن ہے میں دولت سے آزمایا جا رہا ہوں. ممکن ہے کہ میں شہرت کے ذریعے سے پروردگار میرا امتحان دے رہا ہے. آپ اور میں ہر دور میں اپنے زمانے کے مطابق ایک کربلا سے گزر رہے ہیں, پہچان نہیں پا رہے. آپ اور میں 61 ہجرا کی کربلا میں نہیں تھے اور نہ اب ہوں گے, مگر یہ کہ امام تشریف لائیں اور ایک کربلا اور بنے تو جو بیچ میں رہ گئے ان کا کیا ہوا؟ ان کا تو کوئی امتحان نہیں ہوا کیا؟ نہیں, ان کے امتحان ہوئے ہیں. ان کی کربلا ان کے انداز کے مطابق تھی. ان کو جزا و سزا ان کے حساب سے ملنی ہے. بس آپ بہت اچھی طرح غور فرمائیے میری اور آپ کی زندگی میں نصرت امام کے لیے امتحان کس چیز سے لیا جا رہا ہے. خدا تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. امتحانوں میں سے ایک امتحان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ امتحان ہے. فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے, مثال کے طور پر مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں ان کاموں سے پریشان ہو کر جو ہم بعض اوقات معاشرے کے لیے کیا کرتے تھے اپنے ایک استاد کے پاس گئے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. استاد کے پاس گئے ان سے کہا کہ یہ جو معاشرتی کام ہیں یہ انسان کو تھکا دیتے ہیں, اس کے اندر پریشانیاں بہت زیادہ ہیں, کرو تب مشکل نہ کرو تب مشکل, جس کے ساتھ کرو وہ خوش نہیں ہوتا اور جس کے ساتھ نہ کرو اس کی ناراضگی بہت زیادہ رہتی ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا, کہنے کی ایک بات یقین رکھنا کہ اگر آپ ایک مومن کے کام آ گئے تو آپ کی مہینے بھر کی نماز شب سے زیادہ قیمتی رہے گی. انہوں نے بہت احتیاط سے کہا, روایتیں اس سے زیادہ کہہ رہی ہیں, روایتیں اس سے زیادہ کہہ رہی ہیں. ہم لوگ جن جگہوں سے آزمائے جا رہے ہیں ان میں سے ایک آزمائش ان لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے جو ہمارے اور آپ کے اطراف میں رہ رہے ہیں, ان کے ذریعے سے ہم آزمائے جا رہے ہیں. آزمائش مثال کے طور پر کیا ہے, مثلا ان کو ضرورت مند دیکھا مدد کی یا نہیں کی, ان کو قابل ہدایت پایا ہدایت کے لیے دو جملے کہے یا نہیں کہے, ان کو کسی برائی میں دیکھا روکنے کی جرأت دکھائی یا نہیں دکھائی. ہم ان تمام چیزوں سے آزمائے جا رہے ہیں. لہذا ایک بہت مشہور و معروف واقعے کے اندر کوئی امام کے محضر میں ایک دفعہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میری آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, کیسے میں آپ سے ملاقات کر لیا کروں. فرمایا تم لوگوں میں کچھ رکاوٹیں ہیں اس وجہ سے ظہور نہیں ہو پائے گا. فرمایا کچھ رکاوٹیں ہیں, ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ تھی کہ فرمایا قطعتم الرحم, تم نے رابطے توڑ دیے ہیں, تم لوگ اپنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے, ہر ایک اپنی زندگی کے پیچھے چل رہا ہے اور دوسرے کی طرف دیکھنا بہت کم کر دیا تم نے, تم نے رشتے ناطے توڑ دیے, تجبر تم اعلی ضعفاء الشیعہ, تم نے کمزور اور ضعیف شیعوں کا خیال رکھنا بند کر دیا ہے, ان کی طرف توجہ نہیں دے رہا. ہم لوگ مسلسل آزمائے جا رہے ہیں اپنی زندگی کے حالات سے, اپنی زندگی کے واقعات سے, مظلوموں کی مظلومیت سے, ظالموں کے ظلم سے, ان تمام چیزوں میں میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے. بس اگر میں نصرت امام کا دعویٰ کر رہا ہوں تو میں کیا کہہ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا میں اپنے امام کے لیے ایسے میدان میں اتر جاؤں گا جہاں پر میری بقا کا کوئی امکان نہیں ہوگا. کہیں امام مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ چھوٹے چھوٹے میدانوں میں کامیابی حاصل کیوں نہیں کر لیتے, پہلے ان میدانوں میں کچھ دکھاؤ. مثلاً یہ تقاضے ہیں آج کے زمانے میں نصرت امام کی. ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے, پھر ہماری جنت اور جہنم کس چیز پر ہوگی, پھر ہمیں وہ مقامات کیسے نصیب ہوں گے جو شہداء کو نصیب ہوئے تھے. تو ہم سب ایک امتحان سے گزر رہے ہیں اور اس امتحان کے اندر ہمیں کامیابی لینی ہے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے. یہ کہ خدا تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو تیار کرے, ہمارے اور آپ کے ارادوں کو مضبوط کرے. سب سے بڑا کام آپ کا اپنے ارادے کو مضبوط کرنا ہے. دیکھیے میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ جملہ درج کر رہا تھا اور میں خاص کر آہستہ آہستہ بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں, آپ بیٹھے بیٹھے اپنا جائزہ لیں. یعنی جب آپ یہ جملات سن رہے ہوں گے مجھے یقین ہے آپ کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور آ رہا ہوگا کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جو میں اپنے اندر بہتری لا سکتا ہوں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مجھے اپنے آپ سے لڑ لینا چاہیے. یہ جو جملات میں نے آہستہ عرض کیے اور اتنا وقت آپ کا لیا, وہ اس لیے تھا کہ اگر آپ کو خدا کی طرف سے یہ رہنمائی مل رہی ہے تو آپ اس رہنمائی پہ توجہ فرمائیں, یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے ارادے کو مضبوط کر, اپنے ارادے میں مصمم ہو جائیے, اپنی چند برائیوں یا ایک خامی دو خامی اور ایسی اچھائیاں جن کی میں اور آپ آرزو کر رہے تھے کہ ہمارے اور آپ کے اندر ہوں, ان کے اندر اضافے کی کوشش کیجیے. یہیں پر بیٹھے بیٹھے ارادہ کریں گے انشاءاللہ سید الشہداء کے فرش عزا کے صدقے میں آپ کا ارادہ کامیابی تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سوال بہت زیادہ ہوگا اور ہوتا ہے کہ نصرت امام کے لیے کس قسم کی تیاری پہلی تیاری ہے. مثلا کوئی یہ سمجھ رہا ہے نصرت امام کے لیے بہت دولت چاہیے ہوگی, امام تشریف لائیں گے, 6 ارب انسانوں کی حکومت بنائیں گے, اس حکومت کے لیے بہت پیسہ چاہیے ہوگا, تو شاید پیسہ جمع کرنا امام کے لیے بہت ضروری ہے. آپ تعجب سے سنیں گے کہ میں ایک علاقے میں ایک دفعہ گیا اور مجھے پتا چلا کہ وہاں پر ہر مہینے لگ بھگ $80,000 ایک اکاؤنٹ میں جمع کیے جاتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ان کو دیں گے. اور اس علاقے کے اندر اہل بیت کے ماننے والے فقر و مصیبت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کو پیسہ نہیں دیا جا رہا. کبھی بھی اہل بیت نے ایسی کوئی روایت نہیں کہی ہے کہ ہمارے نام پر پیسہ ذخیرہ کر کے رکھتے رہو اور جب ہم آئیں گے تو تم سے وہ پیسہ لے لیں گے. ایک روایت ہمارے پاس ایسی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے ماننے والوں اور چاہنے والوں کے کام آؤ. بس اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے دولت کا انبار لگانا ہے مجھے تاکہ امام کے کام آؤں, نہ امام میرے محتاج ہیں نہ میری دولت کے محتاج ہیں, نہ میرے اور آپ کی سب کی ملی ہوئی دولت کے محتاج ہیں, ان کی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ کہ وہاں ضرورت ہے ہی نہیں اصل میں, لیکن جو چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. مثلا تیاری کے لیے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مثلا مجھے کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا. جو تیاری سب سے اہم تیاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے کیا قربان کر سکتے ہیں, اس کی تیاری کرو. مثلا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ بات نسبتاً آسان ہو جائے. بعض اوقات انسان کو پتا نہیں ہوتا میں کہاں پر رک جاؤں گا, کون سی چیز ہے اس کو میں قربان نہیں کر پاؤں گا, یہ میرے پاؤں کو روک لے گی. مثلا ایک آدمی مر رہا ہے, مرتے دموں اپنے اعزہ اور اقربا کو جمع کیا ہوا ہے اور اچانک ان سے کہتا ہے کہ اس صندوق کے اندر ایک پیپر ہے, اس پیپر کو نکال کے پھاڑ دو. لوگ کہتے ہیں مرتے دموں اس کی کیا ضرورت ہے کہ کسی صندوق میں سے کوئی کاغذ نکالا جائے اسے پھاڑا جائے. کہنے کا نہیں, اس کو ضروری کام کر دو. وہ نکالتے ہیں اور پھاڑ دیتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا. کہنے کا تھوڑی دیر پہلے ملک الموت آیا تھا اور جب تم لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہو لا الہ الا اللہ, میں کہنے کا ارادہ کرتا تھا اور یہ وہاں سے وہ کاغذ نکال کے مجھے دکھاتا تھا, کہتا تھا یہ دیکھ تیری زمین کے پیپر ہیں, اگر تو نے لا الہ الا اللہ کہا تو میں اس کی پیپر پھاڑ دوں گا, اور اگر میں نے پیپر پھاڑ دیے تو تیری نسلوں کو کچھ نہیں ملے گا, پھر تیرے بچے ایسے ہی رہ جائیں گے. اب بہتر یہ ہے کہ تو سوچ لے تیرے بچے ایسے ہی رہ جائیں یہ بہتر ہے یا تو لا الہ الا اللہ کہے گا یہ بہتر ہے. کہنا کہ جتنی دفعہ بھی تم لوگ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ میں اس سے یہی کہتا جا رہا تھا پیپر نہ پھاڑنا. اب میں سمجھ گیا کہ میرے نفس کے اندر اس زمین کی محبت اتنی ہے کہ جو میرے اور خدا کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی. ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا پڑتا ہے ہماری کون سی ایسی محبت ہے جو بیجا محبت ہے اور وہ رکاوٹ ہے, وہ رکاوٹ بن سکتی ہے بیجا محبت. کچھ محبتیں ایسی ہیں جو ہم نے خدا کے سائے میں محبتیں کرنا سیکھی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے والدین کو چاہتے ہیں چونکہ خدا نے متعال نے حکم دیا ہے, یہ بجا محبت ہے, خدا نے ایسے ہی چاہا. آپ اپنی اولاد کو اتنا چاہتے ہیں جتنا خدا نے آپ سے کہا ہے کہ چاہو, یہ بجا محبت ہے. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اولاد کی چاہت میں بھی خدا نے کچھ کہا ہے کہ مت چاہو. ہاں, اس کی بھی پیمانے ہیں. خدا نے یہ کہا ہے اپنی اولاد کو چاہو کہ وہ خدا کے بندے بنے, نہ کہ اپنی اولاد کو چاہو کہ خدا کے نافرمان بن جائیں. نافرمان اولاد کا چاہنا یہ ہے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر آؤں, اس کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر آؤں. اچھا اب اگر میرے دل میں چاہت ایسی آ گئی ہے جو خدا کے فرمان سے آگے نکل گئی ہے, اس کا مطلب ہے اب یہ خطرناک ہے, اب یہ خطرناک ہے. کیوں؟ یہ میرے اور امام کے درمیان رکاوٹ بنے گی. آپ کی جو اصلی تیاری ہے اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے تیار کرنا ہے, اس تیاری میں داخل ہوں. ایک ایک حکم کے ذریعے اپنا امتحان لیں. مثال کے طور پر آپ تیاری کے مرحلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں, عملی باتیں سننا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ بھی ظاہر ہے نظریے سن سن کے تھک جاتے ہیں اور ہم لوگ بہت زیادہ نظریاتی باتیں کرتے ہیں. تو کل اگر آپ نے 3 عملی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تو آپ اس کو عملی باتوں کے عنوان سے لے رہے ہیں. چلیے میں آپ کی خدمت میں ایک اور عملی بات عرض کرتا ہوں. آپ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ میں امام کی نصرت میں آگے بڑھوں, چھوٹا سا ایک کام شروع کر دیجئے. ختمی مرتبت سے لے کر وقت کے امام تک ان سب کو ایک چیز اپنے شیعوں کے اندر بہت پسند ہے, بہت پسند ہے, اور وہ نہ ہو تو ان کو وہ شیعہ پسند نہیں ہے. کیا ہے؟ چاہتے ہیں جب اذان کا وقت آئے تو یہ نماز پڑھے. ابتدا سے لے کر وقت کے امام تک سب کو یہ بات پسند ہے کہ ہمارا شیعہ اذان کی آواز سنے, نماز پڑھے, دنیا کے کسی کام کو اس پر ترجیح نہ دے. یہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نصرت امام کرنا چاہ رہے تھے, نصرت امام کے لیے پہلے قدم میں آپ ان کے دل کو تو خوش کرنا چاہیں گے نا. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, اگر یہ آپ کی عادت نہیں تھی اور آپ ابھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچیں کہ چلو ہم نصرت امام میں پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور پہلا قدم یہ ہے کہ آج سے نماز پہلے وقت میں ادا کریں گے, میں اہل بیت کا چاہنے والا 24 سال کا دینی طالب علم آپ کو وثوق, اطمینان, سکون, پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کا یہ عمل امام کے دل کو خوش کرے گا, قطعاً کرے گا. اگر خدا نہ کرے ایسا تھا کہ اب تک آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تھا, بخدا آپ اس عمل کو شروع کیجئے, اس کے بعد اس کے اچھے اثرات کو اپنی زندگی کے اندر ملاحظہ فرمائیں گے. خدا نمتال حب اہل بیت کے صدقے میں, اس فرش عزا کے صدقے میں, اور امام وقت کے ذکر کے صدقے میں آپ کو اور ہمیں اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اتنی محنت ہوئی اور اتنی سی ایک بات پتا چلی کہ اول وقت نماز پڑھنی, یہ تو پہلے سے بھی پتا تھا. ہاں پتا تھا, پتا ہونے اور عمل ہونے میں بہت فرق ہے. عمل چاہیے, میدان عمل کے اندر دکھائیے. کتنا بڑا مقام ہے اول وقت نماز پڑھنے والوں کا, کتنا بڑا مقام ہے. اتنا بڑا مقام ہے کہ جب ابو سمامہ ساعدی نے کہا کہ مولا زور کا وقت ہو گیا ہے تو مولا نے کہا خدا تمہیں مسلین میں سے قرار دے. آپ یہ لقب نہیں حاصل کرنا چاہیں گے؟ آپ نہیں چاہیں گے کہ جب امام وقت کے امام پردہ غیبت سے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہوں تو وہ آپ کی طرف انتخاب کر کے کہیں کہ یہ ہمارا مسلی شیعہ ہے؟ کیوں نہیں چاہیں گے؟ جب کوئی بہت پسندیدہ محبوب شخص آپ کے سامنے ہو اور ہزاروں کا اجتماع ہو اور اس ہزاروں کے اجتماع میں اس کی بہت حیثیت ہو اور میں اور آپ اس ہزار میں ہوں اور وہ اچانک انگلی رکھ کر یہ کہے وہ میرا اچھا دوست ہے, کتنا اچھا لگے گا. کیا پتا میں اور آپ اس عمل کو شروع کریں اور وقت کا امام پردہ غیبت سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ خدایا میرے ایسے ماننے والوں کو برکت دے دے. کیا پتا ہم امام کی دعا لے پائیں؟ امکان تو ہے, کیوں اپنے آپ کو محروم کریں؟ کیوں دعا کا بہانہ نہ ڈھونڈیں؟ بھئی آپ کو مانگنا ہے, آپ کو امام کے وجود مقدس سے کچھ چاہیے ہے, کیونکہ وہ حجت خدا ہیں, چونکہ وہ ثقلین میں سے ہیں, چونکہ خدا نے نبی کے ذریعے ان کو مقام عنایت فرمایا, چاہیے آپ کو, ایک بہانہ بنائیے. برہانہ کیا بنائیے؟ یہ بنائیے مولا میں آپ کو خوش کرنے کے خاطر، چونکہ آپ کو وہ شیعہ پسند ہیں جو اللہ کی بندگی کر رہے ہوں. اللہ کی بندگی کو قبول کرتا ہوں، اپنی زندگی میں طے کرتا ہوں کہ اول وقت نماز پڑھوں گا. شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں، شیطان آپ کو یہ کام کرنے نہیں دے گا. کیوں؟ اس سے آپ بہت تیزی سے امام کی طرف بڑھیں گے، وہ آپ کو کرنے نہیں دے گا. تو آپ اس کا ایک حل بھی رکھیے، ہم نے اس میں بہت تجربے کیے. حل اس کا یہ رکھیے کہ اگر میں نے مثال کے طور پر پہلے ایک گھنٹے کے اندر اندر نماز نہ پڑھی، اصل ظہر اثر مغرب عشاء، پہلے ایک گھنٹے کے اندر نہیں پڑھی، تو دو رکعت نماز استغفار اوپر سے اور پڑھوں گا، اوپر سے اور پڑھوں گا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اس پہ فائن رکھ لیں کہ اگر نہیں پڑھی تو مثال کے طور پر اتنے درہم دوں گا. میں کہتا ہوں نہیں، شیطان آپ کے پیسے سے نہیں ڈرے گا، شیطان آپ کی دو رکعت سے ڈرے گا. آپ کی اس دو رکعت سے بہت ڈرے گا کہ ارے یہ تو چار رکعت پڑھنے جا رہا تھا، میں نے اس کو روکا، اب چھ پڑھ رہا ہے. اب اس کو سوچنا پڑے گا کہ اس کو چار پڑھوانی ہے یا چھ پڑھنی ہے. آپ پابند کر دیں شیطان کو کہ تم مجھ سے نہ بھیڑ، میرے پاس بہت کچھ ہے پھر شکست دینے کے لیے. طاقت کو استعمال کریں. اس تمام معاملے کے اندر مد نظر یہ رکھیں کہ مجھے دوسروں سے کچھ بڑھ کر اہل بیت کے لیے کرنا ہے، تو مجھے اپنی زیادہ تیاری ثابت کرنی پڑے گی. آپ نے کچھ زیادہ تیاری ثابت کرنی ہے نا، تب آپ کو مقام ملے گا. تو آپ اپنی زیادہ تیاری ثابت کیجیے. زیادہ تیاری کیسے ثابت کیجیے؟ پابند ہو جائیے اس بات پر جس سے ان کا دل خوش ہوتا ہے. پھر برکتیں دیکھیں، پھر ان کے نام پر دیکھیں کہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چلیے دنیا میں بھی نصیب ہوگا، اس کا دروازہ بند نہیں ہے، لیکن اب ان تمام باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. فرض کرتے ہیں دنیا میں کچھ نصیب نہیں ہوا، ہمیں کوئی بھلائی نہیں ملی، بہت ملے گی، بہت ملے گی. اصل میکینزم دنیا کا عجیب ہے، میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ظاہر ہے آپ زیادہ تر یہاں پر رزق کے لیے آئے ہیں، اپنے ملک سے اٹھ کے یہاں پر آئے ہیں، زیادہ تر وہی ہیں کہ جو رزق کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اصل اس کا بھی میکینزم ہے، آپ بلا وجہ میں کہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں. میں اپنی رائے دیتا چلوں، بعد میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر دوں گا، آج ٹائم نہیں ہے اس کا. آپ شروع کریں. فرض کرتے ہیں دنیا سے کچھ نہ ملا، کچھ نہ ملا، اگر اتنا ہو گیا کہ کاش ہو جائے انشاءاللہ کہ آپ نے شروع کیا اور کہیں آپ کا نام ایک دفعہ ان کی دعا میں آ گیا، ایک دفعہ آپ کا نام ان کی دعا میں آ گیا. اچھا ہم اور آپ کیسے ہیں؟ دیکھیے ہم اور آپ میں بھی ظاہر انسانوں کے اندر ایسا ہے، ایک آدمی کی طبیعت بہت بلند طبیعت ہوتی ہے، بڑی فیاض طبیعت ہوتی ہے. فیاض طبیعت کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا کہ جناب میں 40-50 کلومیٹر طے کر کے پتہ نہیں کیا کیا سختیاں جھیل کر آپ کے پاس آیا ہوں، اس امید پر کہ لوگوں نے مجھے کہا ہے آپ میری مدد کر دیں گے. آپ کا کیا دل چاہے گا، مدد کریں یا نہ کریں؟ بس میں ہو تو آپ کر دیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، میں نے وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن یہی کہ میرے نام پر امید لگائی ہے، میں امید کو کیوں توڑوں؟ صحیح ہے، ایسا ہے نا. بلند طبیعت یہ کہتی ہے کہ کر دو مدد، اگر بس میں ہے تو کر دو، تم سے امید لگائی ہے. اس نے جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، خلوص سے کہہ رہا ہے، چاپلوسی نہیں کر رہا. اب میں اہل بیت کے در سے جملہ کہوں گا مولا آپ کے نام پر ایک قدم اٹھا رہے ہیں، آپ کے در سے امید لگا کر آئے، اب ہمارے لیے کچھ کر دیجیے. شاید کوئی یہ کہے انہوں نے وعدہ تھوڑی کیا ہے کہ جب بھی تم ان کے لیے کچھ کرو گے تو وہ کریں گے، تو میں کہوں گا نہیں، بلند طبیعت وعدے کا انتظار نہیں کرتا. بلند طبیعت صرف یہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم سے پرخلوص امید لگا کر آیا ہے تو ہم دے دیں گے. مولا سے بس یہ دکھانا ہے آپ نے پرخلوص کہ مولا ہم پرخلوص ہیں، ہم خلوص کے ساتھ آئے آپ کے ساتھ. اور اس فرش عزا کی محافظ بہت ہیں، آپ اور میں خلوص کے ساتھ یہاں پر آئے ہوں، مکمل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں یہاں پر آئے ہوں. محافظ بہت ہیں. محافظ کون کون ہیں؟ اصل میں کبھی کبھی روایات میں اس طرح سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں, رسول خدا کے اصحاب یہ جانتے تھے کہ سیدہ کا مقام بہت بلند ہے. رسول اللہ کے اصحاب یہ جانتے تھے سیدہ کا مقام بہت بلند ہے. کہیں رسول خدا کے اصحاب کو یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم دن میں کوئی بہت اچھا کام کرتے ہیں تو سیدہ شب میں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں. بعض اصحاب کو یہ پتا چلا کہ اگر ہم دن میں کوئی بہت اچھا کام کرتے ہیں تو سیدہ شب میں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں. اب ایک مسابقہ اس بات کا شروع ہوا کہ کون اتنا اچھا کام کرے کہ آج سیدہ کی دعا ملے. آج سیدہ کی دعا ملے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, نہ دروازہ بند ہوا ہے نہ سیدہ نے دعا دینا بند کیا ہے. کوئی چیز بند نہیں ہوئی ہے. در اب بھی ہے, ان کی دعائیں اب بھی ہیں. آپ اس مسابقے کو بند نہ کریں, آپ اس مقابلے کو بند نہ کریں, آپ اس مقابلے کو جاری رکھیے اور مقابلہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر کہ کون سیدہ کی دعائیں لے گا. اگر میں اور آپ مدینہ میں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اگر مدینہ میں ہوتے تو بخدا بی بی کے دروازے کے سامنے جا کر ہر روز کھڑے ہو جاتے اور کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اگر مہینوں جاتے اور وہ کچھ نہ دیتی تب بھی کہتے ہم راضی ہیں اس بات پر کہ گھر کے سامنے تو کھڑے ہیں نا, اب اس پہ راضی. اپنے دلوں کی گہرائیوں میں کہیں بی بی کو پکار کر بولیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بی بی آپ کا گھر ہوتا تو آپ کے فرزند کی تعزیت تسلیت کے لیے آپ کے گھر پہ جاتے. ہمیں تو نہیں معلوم مدینہ میں کہاں وہ قبر مقدس ہے. بی بی ہمیں قبر مقدس نہیں پتا, ہمیں اذان خانے پتا ہے. آپ کے نام پر اذان خانوں میں آئے ہیں بی بی, اس انتظار میں آئے ہیں کہ کبھی ہمارا نام بھی آپ کی دعاؤں میں آ ہی جائے گا. کبھی تو آئے بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آئے, بی بی سے یہی کہنے آئے بی بی کبھی تو نام آئے گا. اب بی بی کو واسطہ کس کس کا دیں؟ ارے بہت دنیا ہے, بی بی کو کوئی واسطہ دینا ہے زینب کبری سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے. کبھی ہم لوگ روایتیں پڑھتے ہیں تو مثلا اس طرح سے لکھتے ہیں جہاں جہاں زینب جا رہی تھی بی بی ساتھ ساتھ جا رہی تھی, اپنی بچی کو دلاسا دے رہی تھی مصیبت گزر جائے گی. آج تھوڑا سا ذہن میں لے کر آئیے, شب عاشور ہو, بی بی کا خیمہ ہو, اونو محمد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی دونوں سے ایک جملہ کہہ رہی ہیں, دیکھو بچوں تمہیں معلوم ہے تمہیں کس لیے پالا گیا ہے؟ تمہیں تو پتا ہے, جانتے ہو میں زینب حسین کی بہن ہوں, میں اپنے بھائی کے لیے ہوں, تمہیں تو اپنا کام پتا ہے. ایک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب اور بنی ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا. اصحاب نے رسول سید الشہداء سے ایک بات کہی تھی, کہا مولا ہم آپ کے جانثار ہیں, ایک آپ سے درخواست ہے, پہلے ہماری ایک درخواست قبول کریں, ہم جانثاری کرنا چاہتے ہیں. مولا نے ان کی درخواست قبول کر لی. مولا سے کیا درخواست کی؟ کہا مولا جب تک ہم اصحاب میں سے کوئی زندہ ہے بنی ہاشم میں سے کوئی نہیں جائے گا, یہ ہمارے لیے ذلت ہے, یہ ذلت ہے کہ خادم زندہ ہو مالک مر رہے ہو, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. پہلے غلام جائیں گے پھر مالک جائیں گے. تمام اصحاب چلے گئے, سب اصحاب چلے گئے. اب بنی ہاشم آئے, اب مقابلہ کس بات پر تھا؟ اب سب اس پہ مقابلہ کر رہے تھے پہلے حسین کے بچوں پہ کون قربان ہوگا. سب جدوجہد کر رہے تھے, حسین کے بچوں میں باری بعد میں آئے گی, پہلے ہمارے بچے جائیں گے. اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اونو محمد کو لیے سنبھال رہی ہیں, اے بچوں ایسا نہ ہو پہلے قاسم چلے جائے. تمہیں زینب کی غیرت کا خیال کرنا ہے, پہلے تم نے جانا ہے. حسین سے جا کر کہو ہماری ماں خوش نہیں ہے, ہمیں بھیجنا چاہتی ہے. اونو محمد ہے, خون حیدر کرار ان کی رگوں کے اندر ہے. سید الشہداء کے پاس آئے, طلب کیا, اب ایک نظر مولا نے میدان جنگ پہ دوڑائی اور ایک نظر دو معصوم بچوں کے اوپر. کس دل سے مولا نے اجازت دی ہوگی, یہ تو حسین کا مظلوم دل ہی جانتا ہے. لیکن ہم لوگ یوں سنتے ہیں کہ جب یہ دو بچے گرے تو سید الشہداء نے عباس سے کہا بھیا عباس آ چلو دو لاشیں اٹھانے, دو لاشیں اٹھانے. اب مجھے نہیں معلوم آگے کیا ہوا. آیا اونو محمد کا لاشا زینب کے پاس لا کر رکھا یا کہیں اور لا کے رکھا, یہ نہیں معلوم. آیا بی بی زینب سلام اللہ علیہا اونو محمد کے لاشے پر آئے یا نہیں آئے, یہ بھی نہیں معلوم. ہاں اتنا ضرور معلوم ہے, اتنا ضرور معلوم ہے, ساری زندگی زینب حسین کو روتی رہی اور محمد کا تذکرہ نہیں. وہ تو گیاری بہن اپنے بھائی کو روتی رہی, اپنی اولاد کو نہ روئی. وسيعلم الذين ظلموا اي يوم انقلب ينقلبون. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بدور الحجة. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار بی بی نے اپنے اونو محمد نثار کیے, پروردگار ایسا نہ ہو تیرے امام آ جائیں میں اپنی اولادوں کو سمیٹ کے بیٹھا رہوں. خدا مجھے اپنی ذات اور اپنی اولادوں کو اپنے امام پر قربان ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ادائے سید الشہداء میں مشغول ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو کوئی جہاں کہیں بھی مکر و فریب کر رہے ہیں زداری کے خلاف قابل اصلاح نہ ہو تو واسطے جہنم فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے ان آنسوؤں کو ہمارے ان گریوں کو سیدہ کی خوشنودی کا سبب قرار فرما. ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ماتم حسین
پر تیار الوداع, الوداع الوداع الوداع, اے دل برانی جا پر تیار.